آیات 25-26.
والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
اور جو لوگ عہد خدا کو توڑ دیتے ہیں اور جن سے تعلقات کا حکم دیا گیا ہے ان سے قطع تعلقات کر لیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کے لیے لعنت اور بدترین گھر ہے.
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع.
اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع یا تنگ کر دیتا ہے، اور یہ لوگ صرف زندگانی دنیا پر خوش ہو گئے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں زندگانی دنیا صرف ایک وقتی لذت کا درجہ رکھتی ہے اور بس. تفسیر: دنیا پرست تباہ کار. چونکہ نیک و بد ہمیشہ ایک دوسرے سے موازنہ کرنے سے اچھی طرح واضح ہو جاتے ہیں، لہذا اولو الالباب اور حق پرست افراد کی، جن کا تفصیل ذکر گزشتہ آیات میں آیا ہے، کی صفات بیان کرنے کے بعد محل بحث آیات کے کچھ حصے میں مفسرین اور وہ کہ جو واقعی اپنی عقل و فکر گنوا بیٹھتے ہیں کی چند بنیادی صفات بیان کی گئی ہیں. ارشاد ہوتا ہے: اور وہ کہ جو عہد خداوندی کو محکم کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان رشتوں کو منقطع کر دیتے ہیں جنہیں قائم رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے، اور روئے زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور دار آخرت کا عذاب ان کے لیے مخصوص ہے.
والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
در حقیقت ان تمام اعتقادی و عملی مفاسد کا خلاصہ مذکورہ تین جملوں میں بیان کر دیا گیا ہے: ایک، خدائی عہد و پیمان کو توڑنا، جس میں فطری، عقلی اور شرعی عہد و پیمان شامل ہیں. دو، روابط اور رشتوں کو منقطع کرنا، خدا سے رابطہ، خدائی رہبروں سے رابطہ، مخلوق سے رابطہ اور اپنے آپ سے رابطہ. تین، آخری حصے کو، جو پہلے دو حصوں کا نتیجہ ہے، روئے زمین میں فساد کرنا. جو شخص پیمان الہی توڑتا ہے اور ہر طرف کے رشتوں کو منقطع کر دیتا ہے، کیا وہ فتنہ و فساد کے علاوہ کوئی کام انجام دے سکتا ہے؟ یہ کاوشیں ان لوگوں کی جانب سے مادی مقاصد کے لیے، حتیٰ کہ خیالی مقاصد کے لیے کی جاتی ہیں، اور ان کے نتیجے میں وہ کسی بلند مقصد کے قریب ہونے کی بجائے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ لعنت رحمت خدا سے دوری کے معنی میں ہے. راغب نے کتاب مفردات میں کہا ہے: لمن اس طرح سے دور کرنے کے معنی میں ہے جس میں غصہ ملا ہوا ہو. جب آخرت میں خدا کی طرف سے اس لفظ کی اضافت ہو تو سزا کے معنی میں ہے، اور دنیا میں رحمت منقطع ہونے کے معنی میں ہے، اور اگر لوگوں کی طرف سے ہو تو پھر نفرین کے معنی میں ہے. یہ بات جاذب نظر ہے کہ اس آیت میں اور گزشتہ آیت میں دار، گھر اور سرائے بصورت مطلق آیا ہے، جو اس طرف اشارہ ہے کہ حقیقی گھر آخرت والا گھر ہی ہے، کیونکہ دوسرا ہر گھر آخر کار خلل پذیر ہوگا اور ٹوٹ پھوٹ جائے گا. بعد والی آیات میں اس طرف اشارہ ہے کہ روزی اور اس کی کمی بیشی خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا جسے چاہتا ہے وسیع رزق دیتا ہے اور جن کے لیے چاہتا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر،
یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ زیادہ سے زیادہ دنیا سمیٹنے کے لیے روئے زمین پر فساد کرتے ہیں وہ خدائی رشتوں کو توڑتے ہیں اور خدا کے ساتھ عہد شکنی کرتے ہیں تاکہ مادی زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ مفادات حاصل کر سکیں، لیکن وہ اس حقیقت کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ رزق اور اس میں کمی بیشی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ علاوہ ازیں یہ جملہ ایک سوال کا جواب بھی ہو سکتا ہے جو آیت میں صراحت سے نہیں آیا، اور وہ یہ کہ گزشتہ آیات میں حق و باطل کے طرفدار دو گروہوں کے ذکر کے بعد یہ سوال سامنے آتا ہے کہ خدا اپنے رزق اور نعمات سے کس طرح نوازتا ہے، تو آیت اس سوال کے جواب میں کہتی ہے کہ روزی اور اس کی کمی بیشی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بہرصورت یہ روزی جلد گزر جانے والی متاع ہے، جبکہ وہ چیز جسے اہمیت دی جانا چاہیے وہ آخرت کا گھر اور ابدی سعادت ہے۔ تاہم اس کے بارے میں اہم نقطہ یہ ہے کہ رزق کے لیے مشیت الہی یہ نہیں کہ خدا بغیر حساب کے اور اسباب سے فائدہ اٹھائے بغیر کسی کو رزق فراواں دے دے یا اس کی روزی کم کر دے، بلکہ اس کی مشیت کی بنیاد یہ ہے کہ انسان اسے اس عالم کے اسباب کے اندر تلاش کرے، کیونکہ اِلَّا اللَّهَ أَن يَجْرِ الْأُمُورُ عَلَى أَسْبَابِهَا، یعنی خدا چاہتا ہے کہ تمام امور اسباب کے ساتھ ہی روپذیر ہوں۔ اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے، عہد شکنی اور فساد فی الارض کرنے والے دنیاوی زندگی پر ہی خوش ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی متاع ناچیز سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔
وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ،
نکرہ کی صورت میں متاع کا ذکر اس کا حقیر ہونا ظاہر کرنے کے لیے ہے، جیسا کہ ہم فارسی میں کہتے ہیں فلاں موضوع متاع بیش نیست، فلاں چیز ایک متاع سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، یعنی ایک بے وقت متاع ہے۔ چند اہم نکات۔ ایک، مفسد فی الارض کون ہے؟ فساد کے جو صلح درستی کا متضاد ہے ہر قسم کی تخریب کاری اور تباہ کاری کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ راغب نے مفردات میں کہا ہے، چیزیں حالت اعتدال سے کسی طرح بھی خارج ہو جائیں کم یا زیادہ اسے فساد کہتے ہیں، اس کا متضاد صلاح ہے، یہ جان و بدن اور ان تمام اشیاء میں کہ جو حد اعتدال سے نکل جاتی ہیں مقصود ہوتا ہے۔ اس بنا پر تمام خرابیاں جو مختلف کاموں میں پیدا ہوتی ہیں اور تمام انفرادی یا اجتماعی مسائل میں ہر قسم کا افراط و تفریط فساد کا مصداق ہیں۔ قرآن مجید میں بھی بہت سے مواقع پر فساد اور صلاح ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے ہیں۔ سورہ شعراء کی آیت 152 میں ہے،
الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون،
وہ لوگ کہ جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ کی آیت 220 میں ہے،
واللہ یعلم المفسد من المصلح،
خدا مفسدین کو مصلحین میں سے پہچانتا ہے۔ سورہ آراف کی آیت 142 میں ہے،
وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ،
اصلاح کرو اور مفسدین کی راہ کی پیروی نہ کرو۔ بعض مواقع پر ایمان اور عمل صالح کو فساد کے مقابلے میں قرار دیا گیا ہے۔
أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ،
کیا ہم ایمان لانے والوں اور عمل صالح بجا لانے والوں کو مفسدین فی الارض کی طرح قرار دیں؟ سورہ صاد آیت 28۔ دوسری طرف بہت سی آیات قرآن میں لفظ فساد کو فی الارض کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جو کہ نشاندہی کرتا ہے کہ مسئلے کے اجتماعی پہلوؤں پر نگاہ ہے۔ یہ تعبیر قرآن میں 20 سے زیادہ مواقع پر دکھائی دیتی ہے۔ تیسری طرف قرآن مجید کی مختلف آیات میں فساد اور افساد ایسے گناہوں کے ساتھ آیا ہے جو شاید زیادہ تر مصداق کی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں سے بعض گناہ بہت بڑے ہیں اور بعض چھوٹے ہیں، کبھی تو خدا اور رسول سے جنگ کے ہم پلہ ہو کر آیا ہے، مثلاً
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا،
ان لوگوں کی جزا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے در پہ ہیں، سورہ مائدہ آیت 33۔ کبھی نسل اور زراعت کو تباہ کرنے کے ہم پلہ قرار پایا ہے، مثلاً
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ،
اور جہاں منہ پھیرا تو ادھر ادھر دوڑ دھوپ کرنے لگا تاکہ زمین میں فساد پھیلائے اور زراعت اور نسل کا ستیہ ناس کر دے، سورہ بقرہ آیت 205۔ کبھی اس کا ذکر ان رشتوں کو منقطع کرنے کے ساتھ آیا ہے جنہیں قائم رکھنے کا حکم خدا نے دیا ہے، مثلاً
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض،
وہ لوگ کہ جو اس سے میثاق باندھنے کے بعد عہد الہی کو توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں قطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، سورہ بقرہ آیت 27۔ کبھی اسے بڑا بننے کی خواہش اور سرکشی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، مثلاً
تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا،
یہ آخرت کا گھر ہے جو ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو زمین پر بڑا ہونے کی خواہش اور فساد برپا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، سورہ قصص آیت 83۔ کبھی قرآن فرعون کو مفسد گردانتا ہے اور دریائے نیل میں غرق ہوتے وقت اس کے توبہ کرنے کے متعلق کہتا ہے
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين،
اب ایمان لاتا ہے حالانکہ پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو مفسدین میں سے تھا، سورہ یونس آیت 91۔ کبھی یہی لفظ فساد فی الارض چوری کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق ہے کہ انہوں نے چوری کی تہمت لگنے کے بعد کہا
تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین،
بخدا تم جانتے ہو کہ ہم سرزمین مصر میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم کبھی بھی چور نہ تھے، سورہ یوسف آیت 73۔ کبھی یہ لفظ کم فروشی کے ہم پلہ ہو کر آیا ہے، جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ،
کم فروشی نہ کرو اور لوگوں کے حق میں کمی نہ کرو اور زمین پر فساد نہ پھیلاتے پھرو، سورہ ہود آیت 85۔ اور کبھی نظام عالم ہستی اور جہان خلقت کو خراب اور تباہ کرنے کے معنی میں آیا ہے
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا،
اگر زمین و آسمان میں اللہ کے جو خدائے یگانہ ہے کے علاوہ اور خدا ہوتے تو یہ فاسد خراب اور برباد ہو جاتے، سورہ انبیاء آیت 22۔ ان تمام آیات سے کہ جو قرآن کی مختلف صورتوں میں آئی ہیں اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ فساد بطور کلی یا فساد فی الارض ایک بہت ہی وسیع معنی رکھتا ہے، اس کے مفہوم میں بڑے بڑے جرائم مثلا فرعون اور دوسرے عامروں کے جرائم اور ان سے کم تر کام یہاں تک کہ کم فروشی اور لین دین میں دھوکہ بازی جیسے گناہ بھی شامل ہیں، فساد کے وسیع مفہوم یعنی حد اعتدال سے ہر قسم کا اخراج کی طرف توجہ رکھی جائے تو یہ وسعت پوری طرح قابل فہم ہے۔ نیز اس طرح توجہ کرتے ہوئے کہ عذاب اور سزاؤں کو میزان جرم کے مطابق ہونا چاہیے، واضح ہوتا ہے کہ ان مفسدین میں سے ہر گروہ کو الگ سزا ملنا چاہیے اور سب کے لیے ایک جیسی سزا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سورہ مائدہ کی آیہ 33 کے جس میں مفسد فی الارض کا ذکر خدا اور رسول کے محارب کے ساتھ آیا ہے، اور ان کے لیے چار قسم کی سزائیں ہیں، یعنی حاکم شرع کے ذمہ ہے کہ وہ ان چار سزاؤں، قتل کرنا، سولی پر لٹکانا، ہاتھ پاؤں کاٹنا اور جلا وطن کرنا میں سے جرم کی مقدار کے مطابق ایک سزا منتخب کرے۔ ہمارے فقہا نے فقہ کتاب میں محارب اور مفسد فی الارض کی بحث میں ان سزاؤں کی شرائط اور حدود تفصیل سے بیان کی ہیں۔ ہم نے بھی سورہ مائدہ کی آیہ 32 کے ذیل میں اس سلسلے میں ضروری وضاحت کی ہے۔ اردو ترجمہ دیکھیے۔ ایسے مفاسد کی بیخ کنی کے لیے ہر موقع پر کسی ذریعے سے متمسک ہونا پڑتا ہے۔ کبھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پہلا مرحلہ یعنی پند و نصیحت اور تذکر ہی کافی ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ شدت عمل کے آخری درجے یعنی جنگ کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ضمناً فساد فی الارض کی تعبیر ہمیں انسانوں کی اجتماعی زندگی کی ایک حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور وہ یہ کہ اجتماعی مفاسد عام طور پر کسی خاص مقام سے تعلق نہیں رکھتے اور انہیں کسی ایک علاقے میں محصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کی وسعت پورے معاشرے اور پوری زمین تک ہوتی ہے اور ایک گروہ سے دوسرے گروہ کی طرف سرایت کرتے ہیں۔ آیات قرآنی سے یہ نکتہ بھی اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ بعث انبیاء کے عظیم مقاصد میں سے ایک وسیع مفہوم میں زمین سے فساد ختم کرنا ہے، جیسا کہ خدا کے عظیم پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں ہے کہ وہ اپنی سرکش قوم کے فساد کے مقابلے میں کہتے ہیں،
ان اريد الا الاصلاح ما استطعت،
میرا ہدف صرف یہ ہے کہ جتنا میری استطاعت میں ہے فساد کے خلاف جنگ کروں اور اصلاح کروں۔ سورہ ہود آیت 88۔ 2، روزی خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن مندرجہ بالا آیات ہی نہیں جو کہتی ہیں کہ روزی کی کمی بیشی خدا کے ہاتھ میں ہے، بلکہ قرآن کے مختلف آیات سے واضح طور پر یہی مفہوم حاصل ہوتا ہے کہ خدا جس شخص کی چاہتا ہے روزی وسیع کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا وہ مطلب نہیں جو بعض جاہل لوگ خیال کرتے ہیں کہ کوشش و کارکردگی سے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے اور گوشہ نشین ہو جانا چاہیے تاکہ جو کچھ مقدر میں ہے خدا دے دے۔ ان لوگوں کی منفی سوچ مذہب کو افیون قرار دینے والوں کے لیے بڑی اہم سند ہے۔ یہ لوگ دو بنیادی نقطوں سے غافل ہیں۔ پہلا یہ کہ خدا کا چاہنا اور اس کی حیثیت و ارادہ جس کی طرف ان آیات میں اشارہ ہوا ہے وہ کوئی من پسند اور بغیر کسی کلی قاعدہ والا معاملہ نہیں، بلکہ اسی طرح ہے جس طرح ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ خدا کی مشیت و ارادہ اس کی حکمت سے جدا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ لیاقت اور اہلیت پر موقوف ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ مسئلہ عالم اسباب کی نفی کے معنی میں نہیں ہے، کیونکہ عالم اسباب یعنی جہان تکوین بھی اس کی مشیت تکوینی ہے اور وہ کبھی بھی اس کی مشیت تشریعی سے جدا نہیں ہوئی۔ زیادہ واضح الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ رزق کی وسعت و تنگی کے بارے میں خدا کا ارادہ کچھ شرائط کے ساتھ مشروط ہے کہ جو انسانوں کی زندگی پر حکم فرما ہے۔ کوشش، ہمت اور اخلاص اور اس کے برعکس سستی، تن آسانی، بخل اور نیتوں کی آلودگی اس میں نتیجہ خیز اثر رکھتی ہیں۔ اسی بنا پر قرآن مجید نے بارہا انسان کو اس کی صحیح و کوشش اور جد و جہد و فعالیت کا مرہون منت شمار کیا ہے اور زندگی میں اس کے حصے کو صحیح و کوشش کی میزان پر تولا ہے۔ اسی لیے وسائل الشیعہ کی کتاب تجارت میں ایک باب حصول رزق کے لیے کوشش سے متعلق ہے۔ نیز کچھ ابواب بیکاری، زیادہ سونے اور ضروریات زندگی کے حصول میں سستی کی مذمت کے بارے میں بھی ہیں۔ ان ابواب میں منقول احادیث میں سے ایک حدیث جو امیر المومنین علی علیہ السلام سے مروی ہے، میں آپ نے فرمایا، جب شروع شروع میں موجودات نے ایک دوسرے سے ازدواج کیا تو سستی اور عجز و ناتوانی نے آپس میں شادی رچائی اور ان سے جو بچہ پیدا ہوا وہ فقر تھا۔ وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 38۔ ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حصول رزق میں ضرورت زندگی مہیا کرنے میں سستی سے کام نہ لو، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد ان کے حصول میں دوڑا کرتے تھے اور ان کے لیے تلاش و جستجو کرتے تھے۔ وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 38۔ ایک اور حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے، میں ایسے شخص سے ناراض ہوں جو اپنے کار دنیا میں سست ہو، کیونکہ جو کار دنیا میں سست ہے اگرچہ وہ اس کا نتیجہ جلد بھگتے گا، تاہم وہ آخرت کے معاملے میں زیادہ سست ہوگا۔ وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 37۔ نیز امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، یقیناً خدا تعالی زیادہ سونے والے اور بیکار شخص سے ناراض ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 37۔ آیات 27-29۔
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب۔
اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ہمارے پسند کی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، تو پیغمبر کہہ دیجئے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جو اس کی طرف متوجہ ہو جائے انہیں ہدایت دے دیتا ہے۔
الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ان کے دلوں کو یاد خدا سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان یاد خدا سے ہی حاصل ہوتا ہے۔
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔
جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بہترین جگہ بہشت اور بہترین بازگشت ہے۔ تفسیر: یاد الہی باعث تسکین دل ہے۔ اس صورت میں چونکہ توحید، معاد اور رسالت پیغمبر کے بارے میں بہت سی مباحث ہیں، لہٰذا زیر بحث پہلی آیت دوبارہ پیغمبر اسلام کی دعوت کے مسئلے کی طرف لے جاتی ہے۔ اس میں ہر دھرم منکرین کا ایک اعتراض بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، کافرین کہتے ہیں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر معجزہ نازل کیوں نہیں ہوتا؟
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔
لفظ يَقُولُ فعل مضارع ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بار بار اعتراض کرتے تھے، اور باوجود یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا معجزات دیکھے تھے، اور ہر پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حقانیت کے ثبوت میں کچھ معجزات پیش کرے، پھر بھی وہ بہانے تراشتے تھے اور گزشتہ معجزات کو نظر انداز کر دیتے تھے اور اپنی من پسند کے نئے معجزے کا تقاضا کرتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ لوگ اور تمام ہر دھرم منکرین ہمیشہ اپنی مرضی کے معجزات ڈھونڈتے رہتے تھے اور توقع رکھتے تھے کہ پیغمبر ایک جادوگر کی طرح کہیں بیٹھ جائیں اور ان میں سے ہر کوئی جائے اور جو معجزہ طلب کرے وہ فوراً پیش کر دیں، اور اگر پھر بھی یہ نہ چاہیں تو ایمان نہ لائیں۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے درجے میں انبیاء کی ذمہ داری ہے کہ تبلیغ، تعلیم اور تنبیہ کا ذریعہ اختیار کریں۔ معجزات تو استثنائی امور ہیں کہ جو حسب ضرورت وہ بھی حکم خدا سے نہ کہ پیغمبر کی خواہش کے مطابق انجام پاتے ہیں، لیکن ہم بارہا آیات قرآنی میں پڑھتے ہیں کہ دشمنوں کے کئی گروہ اس حقیقت کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ انبیاء کے خلاف مزاحمت کرتے رہے ہیں اور اس قسم کی فرمائشیں کرتے رہے ہیں۔ قرآن ان کے جواب میں کہتا ہے، اے پیغمبر، ان سے کہہ دو، خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو شخص اس کی طرف لوٹے اسے ہدایت کرتا ہے۔
قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔
یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تمہارے لیے معجزے کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں، کیونکہ پیغمبر نے کافی مقدار میں معجزات دکھائے ہیں، کمی خود تمہارے وجود کے اندر ہے۔ ہٹ دھرمیاں، تعصبات، جہالتیں اور وہ گناہ کے جو توفیق کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں تمہارے ایمان لانے میں حائل ہیں۔ لہذا خدا کی طرف لوٹ آؤ، توبہ کرو، جہالت و غرور اور خودخواہی کے پردے اپنی نگاہ فکر سے ہٹاؤ تاکہ واضح طور پر جمال حق کا مشاہدہ کر سکو، کیونکہ جمال یار ندارد نقاب و پردہ دلی، غبار رخ بے نشان تا نظر توانی کرو۔ جمال دوست پر تو کوئی نقاب نہیں ہے، لیکن راستے کا غرد و غبار بٹھا دو تاکہ میں اسے دیکھ سکوں۔ بعد والی آیت میں من اناب، جو خدا کی طرف پلٹ آئے، کی بہت عمدہ تفسیر بیان ہوئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ان کے دل ذکر الہی سے مطمئن اور پرسکون ہیں۔
الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔
اس کے بعد ایک دائمی اور وسیع اصول کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے، آگاہ رہو کہ یاد الہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں اور قرار پاتے ہیں۔
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
زیر بحث آخری آیت میں اہل ایمان کا انجام کار بیان کر کے گزشتہ آیت کا مضمون یوں مکمل کیا گیا ہے، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح اعمال انجام دیے، ان کے لیے بہترین زندگی ہے اور ان کا انجام کار بہترین ہوگا۔
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔
بہت سے بزرگ مفسرین نے لفظ طوبہ کو اطیب کا مؤنث سمجھا ہے، جس کا مفہوم ہے بہتر، پاکیزہ تر یا بہترین اور پاکیزہ ترین۔ اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ اس کا تعلق مخدوف ہے اور اس لفظ کا مفہوم ہر لحاظ سے وسیع اور غیر محدود ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ طوبہ لہم کے ذریعے ان کے لیے تمام سعادتوں اور پاکیزگیوں کی پیش بینی کی گئی ہے، ان کے لیے تمام چیزوں میں سے بہترین مہیا ہوں گی، بہترین زندگی، بہترین نعمتیں، بہترین آرام و سکون، بہترین دوست احباب اور پروردگار کی بہترین اور خاص مہربانیاں۔ یہ سب کی سب ایمان اور عمل صالح کی مرہون منت ہیں، اور یہ ان کے لیے اجر ہے جو عقیدے کے لحاظ سے محکم اور عمل کے لحاظ سے پاک، فعال، درستکار اور خدمت گزار ہیں۔ لہذا اس لفظ کی مختلف مفسرین کی طرف سے جو مختلف تفسیریں ہوئی ہیں وہ سب اس کی مصداق ہیں، یہاں تک کہ مجمع البیان میں اس کے 10 معانی ذکر ہوئے ہیں جو حقیقت میں اس کے وسیع معنی کے مختلف مصادیق ہیں۔ کئی ایک روایات میں بھی ہے کہ طوبہ ایک درخت ہے جس کی جڑیں جنت میں رسول اللہ یا حضرت علی کے گھر میں ہیں، اور اس کی شاخیں ہر جگہ تمام مومنین اور ان کے گھروں پر سایہ فگن ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ روایات ان عظیم پیشواؤں اور ان کے پیروکاروں کے درمیان ان کے مقام رہبری اور نہ ٹوٹنے والے رشتوں کی تصویر کشی کرتی ہوں، جس کا نتیجہ ایسی طرح طرح کی نعمات ہیں۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں لفظ طوبہ مؤنث کے طور پر آیا ہے اور عتیب نہیں آیا کہ جو مذکر ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حیات یا نعمت کی صفت ہے اور یہ دونوں الفاظ مؤنث ہیں۔ چند اہم نکات۔ ایک، یاد الہی سے دل کو کیسے سکون ملتا ہے؟ انسانوں کی زندگی میں اضطراب اور پریشانی ہمیشہ سے ایک بڑی مصیبت کے طور پر موجود ہے۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اس کے اثرات پوری طرح محسوس ہوتے ہیں۔ سکون، قرار ہمیشہ سے انسان کی زندگی کی ایک قیمتی گمشدہ چیز رہی ہے۔ اس کی تلاش میں انسان ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اگر ہم پوری تاریخ بشر میں صحیح یا غلط طریقے سے کی گئی ان کوششوں کا ذکر کریں کہ جو سکون و قرار حاصل کرنے کے لیے کی گئیں، تو بہت ہی ضخیم کتاب بن جائے۔ بعض ماہرین اور علماء کہتے ہیں کہ بعض ہماگیر بیماریاں جب پھیلتی ہیں اور وبا کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، تو جو افراد ظاہراً اس وبائی بیماری کی وجہ سے مرتے ہیں، ان میں سے اکثر خوف اور پریشانی کی وجہ سے دم توڑ دیتے ہیں۔ تھوڑے ہی افراد ایسے ہوتے ہیں جو حقیقتاً اس وبائی بیماری میں مبتلا ہو کر ختم ہوتے ہیں۔ اصولی طور پر سکون و پریشانی فرد اور معاشرے کی سلامتی و بیماری اور سعادت و بدبختی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے آسانی سے گزر جایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک بہت سی کتابیں پریشانی اور اضطراب قلب پر قابو پانے اور آرام و سکون حاصل کرنے کے طریقوں پر لکھی گئی ہیں۔ تاریخ بشر ایسے غم انگیز مناظر سے بھری پڑی ہے کہ انسان نے تلاش سکون میں ہر چیز کی طرف ہاتھ بڑھایا، وادی وادی پھرا اور طرح طرح کی عادتیں اپنائیں، لیکن قرآن نے ایک مختصر اور پر مغز جملے میں انتہائی اطمینان کے لیے نزدیک ترین راستے کی نشاندہی کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، جان لو کہ یاد خدا دلوں کے لیے آرام بخش اور باعث سکون ہے۔ اس قرآنی حقیقت کی وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل توضیح کی طرف توجہ کیجیے۔ پریشانی اور اضطراب کے عوامل۔ ایک، اضطراب و پریشانی کبھی تاریک اور مبہم مستقبل کی فکر کی بنا پر ہوتی ہے۔ نعمتوں کا زوال، دشمنوں کے چنگل میں گرفتاری، ضعف و کمزوری، بیماری، ناتوانی، درماندگی اور حاجت مندی کا احتمال، یہ سب چیزیں انسان کو پریشان کر دیتی ہیں۔ لیکن قادر و متعال اور رحیم و مہربان خدا پر ایمان، وہ خدا کے جو ہمیشہ سے اپنے بندوں کی کفالت اپنے ذمے لیے ہوئے ہے، ایسی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے اور اسے سکون دے سکتا ہے۔ اس کی یاد یہ حوصلہ دے سکتی ہے کہ آنے والے حوادث کے مقابلے میں درماندہ اور بے یار و مددگار نہیں ہے، تو توانا، قادر اور مہربان خدا رکھتا ہے۔ دو، کبھی ماضی کی تاریک زندگی فکر انسانی کو اپنی طرف مشغول رکھتی ہے اور ہمیشہ اسے پریشان کیے رہتی ہے۔ ان گناہوں پر پریشانی کہ جو اس نے انجام دیے ہیں، اور وہ کوتاہیاں اور لغزشیں جو اس سے سرزد ہوئی ہیں، اسے ستاتی رہتی ہیں۔ لیکن اس طرف توجہ کہ خدا غفار، توبہ قبول کرنے والا، رحیم اور غفور ہے، اسے سکون دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس کی بارگاہ میں تقصیر و کوتاہی پر معذرت چاہو، گزشتہ گناہوں پر عذر خواہی کرو اور ان کی تلافی کی کوشش کرو، کیونکہ وہ بخشنے والا ہے اور تلافی ممکن ہے۔ تین، کبھی طبی اور مادی عوامل کے مقابلے میں انسان کی کمزوری و ناتوانی اور کبھی داخلی و خارجی دشمنوں کی کثرت اسے پریشان کر دیتی ہے کہ میں ان طاقتور دشمنوں کے مقابلے میں میدان جہاد میں کیا کروں، یا ان سے دیگر مقابلوں میں میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن جب وہ خدا کو یاد کرتا ہے اور اس کی قدرت اور رحمت پر بھروسہ کرتا ہے، وہ قدرت کہ جو تمام طاقتوں سے برتر ہے اور کوئی اس کے مقابلے کی ہمت نہیں رکھتا، تو اس کے دل کو سکون آ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ سے کہتا ہے، ہاں میں اکیلا نہیں ہوں، خدا کے سائے میں میری طاقت لامتنا ہی ہے۔ جنگوں میں مجاہدین راہ خدا کا جذبہ، گزشتہ زمانہ ہو یا موجودہ، اور ان کی تعجب انگیز اور خیرہ کن جنگیں، یہاں تک کہ ان مواقع پر بھی جبکہ وہ یک و تنہا ہوتے ہیں، ان سے وہ سکون و اطمینان واضح ہوتا ہے کہ جو صرف سایہ ایمان میں پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں یا کان سے سنتے ہیں کہ ایک افسر رشید خیرہ کن مارکے میں اپنی بینائی بالکل کھو بیٹھا ہے اور وہ مجروح بدن کے ساتھ ہسپتال میں چارپائی پر پڑا ہوتا ہے، لیکن ایسے سکون دل اور اطمینان قلب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے گویا اس کے بدن پر کوئی خراش تک نہیں آئی۔ اس سے ہم ذکر خدا کے زیر سایہ پر اعجاز سکون کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ایسے واقعات ہم پر دشمنوں کی مسلط کردہ ایران عراق جنگ میں ایک نہیں بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں ہیں۔ یہ واقعات مجاہدین بدر اور دیگر اسلامی جنگوں کے مجاہدین کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ چار، کبھی انسان کی تکلیف دہ پریشانیوں کی بنیاد زندگی کے بے مقصد ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے اور زندگی میں تکامل و کمال حاصل کرنے کو ایک عظیم مقصد کے طور پر اپنائے ہوئے ہے اور زندگی کے تمام امور و حوادث کو اسی مقصد کی روشنی میں دیکھتا ہے، اسے زندگی کے بیکار ہونے کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی وہ بے ہدف اور ٹھکرائے ہوئے افراد کی طرح مضطرب و سرگرداں ہوتا ہے۔ پانچ، پریشانی کا ایک اور عامل یہ ہے کہ انسان بعض اوقات ایک ہدف تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ زحمت اٹھاتا ہے، لیکن اسے کوئی ایسا فرد نظر نہیں آتا جو اس کی زحمت و مشقت کا قدردان ہو۔ یہ ناقدری اسے شدید دکھ دیتی ہے اور اسے ایک عالم اضطراب و پریشانی میں غرق کر دیتی ہے، لیکن جب وہ احساس کرتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کی تمام مسائی اور کاوشوں سے آگاہ ہے، وہ ان سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور وہ ان سب پر اجر و ثواب دے گا، تو پھر وہ کیوں پریشان اور بے چین ہوگا؟ چھ، بدگمانیاں، توہمات اور بےہودہ خیالات بھی پریشانی کے عوامل میں سے ہیں۔ بہت سے لوگ ان کی وجہ سے اپنی زندگی میں رنج اٹھاتے ہیں، لیکن کیوں کر انکار کیا جا سکتا ہے کہ خدا کے لطف و کرم کی یاد نیز اس کے حکم کی طرف توجہ کہ ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حسن ظن سے کام لے، اسے یہ پریشانی جاتی رہتی ہے اور اس کی جگہ سکون اور اطمینان لے لیتا ہے۔ ساتھ، دنیا پرستی اور مادی زندگی کی رنگینیوں پر دل باختگی انسان کے اضطراب و پریشانی کا ایک بہت بڑا عامل ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات لباس ہوتے، ٹوپی یا ہزاروں چیزوں میں سے کسی ایک کا خاص رنگ نہ مل سکے تو وہ دنیا پرست کئی گھنٹے، کئی دن یا کئی ہفتے پریشان اور بے آرام رہتے ہیں، لیکن خدا پر ایمان اور ایسی چیزوں سے مومن کی آزادی ایسی تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ ایک مومن ہمیشہ اصلاحی زہد کا حامل ہوتا ہے اور وہ مادی زندگی کی رنگینیوں کا قیدی نہیں ہوتا۔ جس وقت انسانی روح اتنی وسعت حاصل کر لے کہ وہ علی علیہ السلام کی طرح کہے، تمہاری دنیا میری نظر میں درخت کے اس پتے سے بھی حقیر ہے جو ایک ٹڈی دل کے منہ میں ہو جسے وہ چبا رہی ہو، نہج البلاغہ خطبہ 224، تو پھر کسی مادی چیز تک اس کا نہ پہنچنا یا اسے کھو بیٹھنا انسانی روح کا سکون کیسے درہم برہم کر سکتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں کیوں کر پریشانی پیدا کر سکتا ہے؟ آٹھ، پریشانی کا ایک اور اہم عامل موت کا خوف بھی ہے۔ یہ خوف ہمیشہ انسانوں کی روح کو ستائے رکھتا ہے۔ موت کا امکان چونکہ صرف زیادہ بڑی عمر میں ہی نہیں بلکہ دوسرے سالوں میں بھی ہے، خصوصاً بیماریوں، جنگوں اور بدامنیوں کی حالت میں، لہذا یہ وحشت اور خوف عمومی ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر ہم عالم شناسی کے حوالے سے موت کو فنا اور ہر چیز کے خاتمے کے معنی میں سمجھیں، جیسا کہ مادی نظریہ رکھنے والوں کا خیال ہے، تو پھر یہ اضطراب بالکل بجا ہے۔ ایسی موت سے واقعاً ڈرنا چاہیے جو انسان کی تمام آرزوؤں اور کامیابیوں کا آخری نقطہ ہو، لیکن اگر خدا پر ایمان کی وجہ سے موت کو ایک وسیع تر اور اعلیٰ تر زندگی کا دریچہ سمجھا جائے اور موت سے گزرنے کو زندان کے دالان سے گزر کر ایک آزاد فضا تک پہنچنا شمار کیا جائے، تو پھر یہ پریشانی بے معنی ہے، بلکہ ایسی موت اگر ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے آئے تو اسے پسند کیا جانا چاہیے اور وہ چاہے جانے کے قابل ہے۔ پریشانی کے عوامل انہی میں منحصر نہیں ہیں، بلکہ اس کے اور بھی بہت سے عوامل شمار کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بات قابل قبول ہے کہ زیادہ تر پریشانیوں کی بازگشت مذکورہ عوامل ہی کی طرف ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عوامل خدا پر ایمان کے مقابلے میں پگھل جاتے ہیں، بے رنگ ہو جاتے ہیں اور نابود ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں اس بات کی تصدیق کرنا پڑے گی کہ خدا کی یاد دلوں کے سکون و قرار کا باعث ہے۔
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
مزید وضاحت کے لیے کتاب راہ غلبہ برنگر اینہا و نا امیدہا کی طرف رجوع فرمائیں۔ دو، کیا خوف خدا اور اطمینان باہم مطابقت رکھتے ہیں؟ بعض مفسرین نے یہاں ایک اعتراض اٹھایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم مذکورہ آیت میں پڑھتے ہیں کہ یاد خدا دلوں کے سکون و اطمینان کا باعث ہے، جبکہ دوسری طرف سورہ انفال کی آیہ 2 میں ہے،
انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔
مومن وہ ہیں کہ جس وقت خدا کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ کیا یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آرام و سکون سے مراد مادی عوامل کے مقابلے میں سکون ہے، کہ جو عام لوگوں کو پریشان کیے رکھتے ہیں، جن کے واضح نمونے ہم نے سطور بالا میں پیش کیے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اہل ایمان اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ دوسرے لفظوں میں جو چیز ان میں نہیں ہوتی وہ ویران گر پریشانیاں ہیں جو دنیا میں عام طور پر ہوتی ہیں۔ باقی رہی اصلاحی پریشانی، کہ جو انسان کو خدا اور مخلوق کے بارے میں احساس ذمہ داری پر ہوتی ہے اور جو زندگی میں مثبت کردار ادا کرنے پر آمادہ کرتی ہے، وہ ان میں موجود ہوتی ہے اور اسے ہونا بھی چاہیے، اور خوف خدا سے مراد بھی یہی ہے۔ تین، ذکر خدا کیا ہے اور کس طرح ہے؟ جیسا کہ راغب نے مفردات میں کہا ہے، ذکر کبھی مطالب و معارف کے حفظ کے معنی میں آتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ لفظ حفظ اس کی ابتدا میں بولا جاتا ہے اور لفظ ذکر اسے جاری رکھتے ہوئے اور کبھی کسی چیز کو زبان سے یا دل میں یاد کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ ذکر دو قسم کا ہے، ذکر قلبی، ذکر زبانی۔ ان میں سے ہر ایک پھر دو طرح کا ہے، یا تو فراموشی کے بعد ذکر یا بغیر فراموش کیے ذکر۔ بہرحال زیر بحث آیت میں ذکر خدا کے جو دلوں کے لیے باعث سکون ہے سے مراد یہ نہیں کہ اس کا نام زبان پہ لایا جائے اور بارہا تسبیح و تحلیل اور تکبیر کہی جائے، بلکہ مراد یہ ہے پورے دل کے ساتھ خدا کی طرف اور اس کی عظمت، اس کے علم اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کی طرف متوجہ رہا جائے، اور یہ توجہ انسان میں جہاد و کوشش اور نیکیوں کی طرف حرکت کی بنیاد ہے اور اس کے اور گناہ کے درمیان ایک مضبوط بند کا کردار ادا کرے۔ یہ ہے وہ ذکر جس کے لیے روایات اسلامی میں اس قدر آثار و برکات بیان ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے حضرت علی سے جو وصیتیں کیں ان میں سے ایک یہ تھی، یا علی، تین کام ایسے ہیں جن کی اس امت میں طاقت نہیں ہے اور ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا: مال میں دینی بھائیوں کے ساتھ مواسات کرنا، اپنی طرف سے لوگوں کا حق ادا کرنا، اور ہر حالت میں خدا کو یاد رکھنا۔ لیکن خدا کی یاد صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں ہے، بلکہ یاد خدا یہ ہے کہ جس وقت انسان کسی فعل حرام کا سامنا کرے تو خدا سے ڈرے اور اسے ترک کر دے۔ سفینۃ البحار جلد 1 صفحہ 414۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ذکر دو قسم کا ہے، ایک تو خدا کو مصیبت کے وقت یاد رکھنا اور صبر و استقامت سے کام لینا، اور اس سے افضل و برتر یہ ہے کہ محرمات کے مقابلے میں خدا کو یاد رکھا جائے اور اس کے اور حرام کام کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے۔ سفینۃ البحار جلد 1 صفحہ 414۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں ذکر خدا کا تعارف ایک سپر اور دفاعی ہتھیار کے طور پر کرا دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا، اپنے لیے سفر مہیا کرو۔ اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا دشمنوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے اور ہم پر سایہ کیے ہوئے ہیں؟ فرمایا، نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے کہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ خدا کی پاکیزگی بیان کرو، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، اس کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ اور اسے ہر چیز سے برتر سمجھو۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ چند ایک احادیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ذکر اللہ کے طور پر ہوا ہے، تو وہ بھی اس بنا پر ہے کہ وہ لوگوں کو خدا یاد دلاتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی تفسیر کے ضمن میں نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا، محمد کے ذریعے دلوں کو سکون ہوتا ہے، وہ ہیں خدا کا ذکر اور اس کا حجاب۔ آیات 30-32۔
كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔
اسی طرح ہم نے آپ کو ایک ایسی قوم کے درمیان بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ ان چیزوں کی تلاوت کریں جنہیں ہم نے آپ کی طرف بذریعہ وحی نازل کیا ہے، حالانکہ وہ لوگ رحمان کے انکار کرنے والے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ وہ میرا رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اسی پر میرا اعتماد ہے اور اسی کی طرف بازگشت ہے۔
وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ۔
اور اگر کوئی قرآن ایسا ہو جس سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلایا جا سکے، یا زمین طے کی جا سکے، یا مردوں سے کلام کیا جا سکے، تو وہ یہی قرآن ہے، بلکہ تمام امور اللہ کے لیے ہیں۔ تو کیا ایمان والوں پر واضح نہیں ہوا کہ اگر خدا جبرن چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا اور ان کافروں پر ان کے کرتوت کی بنا پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت پڑتی رہے گی، یا ان کے دیار کے آس پاس مصیبت آتی رہے گی، یہاں تک کہ وعدہ الہی کا وقت آ جائے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔
وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔
پیغمبر، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، تو ہم نے کافروں کو تھوڑی دیر مہلت دے دی اور اس کے بعد اپنی گرفت میں لے لیا تو کیسا سخت عذاب ہوا۔ شان نزول۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ پہلی آیت صلح حدیبیہ کے بارے میں ہجرت کے چھٹے سال نازل ہوئی۔ جب صلح نامہ لکھا جانے لگا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل بن امرو اور دیگر مشرکین کہنے لگے، ہم رحمان کو نہیں پہچانتے، رحمان تو صرف ایک ہی ہے اور وہ یمامہ میں ہے۔ ان کی مراد مسیلمہ کذاب سے تھی کہ جو نبوت کا دعوے دار تھا، بلکہ لکھو بسمک اللہ زمانہ جاہلیت میں اسی طرح لکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، لکھو یہ صلح نامہ ہے جو محمد رسول اللہ۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ مشرکین قریش کہنے لگے، اگر تم خدا کے رسول ہوتے اور ہم تم سے جنگ کرتے اور خانہ خدا کا راستہ تم پر بند کرتے تو ہم بڑے ظالم ہوتے، جھگڑا تو تمہاری اسی رسالت کا ہی ہے، بلکہ لکھو یہ صلح نامہ محمد بن عبداللہ کا ہے۔ اس وقت اصحاب پیغمبر بھڑک اٹھے، کہنے لگے، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان سے جنگ کریں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، نہیں، جس طرح یہ کہتے ہیں ویسے لکھو۔ اس موقع پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی اور خدا کے نام رحمان کے سلسلے میں ان کی بہانہ جوئی، ہٹ دھرمی اور مخالفت پر ان کی شدید سرزنش کی گئی، کیونکہ یہ تو خدا کی قطعی صفات میں سے ہے۔ یہ شان نزول اس صورت میں صحیح ہے جب ہم اس سورہ کو مدنی سمجھیں، تاکہ یہ صلح حدیبیہ کے واقعے سے مطابقت اختیار کر سکے، لیکن اگر جیسا کہ مشہور ہے اسے مکی سمجھیں تو پھر اس بحث کی نوبت نہیں آئے گی، مگر یہ کہ اس آیا کی شان نزول کو مشرکین کی اس گفتگو کا جواب سمجھا جائے جو سورہ فرقان میں آئی ہے۔ انہوں نے رحمان کو سجدہ کرنے کی دعوت پیغمبر کے جواب میں کہا کہ ہم رحمان کو نہیں پہچانتے۔
نسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن،
جب ان سے کہا گیا کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہنے لگے، رحمان کون؟ سورہ فرقان آیت 60۔ بہرحال مندرجہ بالا آیت شان نزول سے قطع نظر بھی ایک واضح مفہوم رکھتی ہے کہ جو اس کی تفسیر میں بیان کیا جائے گا۔ دوسری آیت کی شان نزول کے بارے میں بھی بعض عظیم مفسرین نے کہا ہے کہ یہ مشرکین مکہ کی ایک جماعت کے جواب میں نازل ہوئی ہے۔ یہ لوگ خانہ کعبہ کی پشت کی طرف بیٹھے تھے، انہوں نے پیغمبر اکرم کی طرف کسی کو یہ پیغام دے کر بھیجا، اگر تو چاہتا ہے کہ ہم تیری پیروی کریں تو مکہ کے ان پہاڑوں کو اپنے قرآن کے ذریعے پیچھے ہٹا دے تاکہ ہماری یہ تنگ زمین کسی حد تک وسیع ہو جائے، نیز زمین میں شگاف کر کے اس میں چشمے اور نہریں جاری کر دے تاکہ ہم درخت لگائیں اور زراعت کریں۔ تو اپنے گمان میں داؤد سے کم نہیں ہے کہ جس کے لیے خدا نے پہاڑوں کو مسخر کر رکھا تھا کہ جو اس سے ہم آواز ہو کر خدا کی تسبیح کرتے تھے، یا یہ کہ ہمارے لیے ہوا کو مسخر کر دے تاکہ ہم اس کے دوش پر سوار ہو کر شام کی طرف جائیں اور اپنی مشکلات حل کریں، اپنی ضروریات پوری کریں اور اسی دن واپس لوٹ آئیں، جیسا کہ سلیمان کے لیے مسخر کی تھی، اور تو اپنے گمان میں سلیمان سے کم نہیں ہے۔ نیز اپنے دادا قصہ، قبیلہ قریش کے جد اعلی، یا ہمارے مردوں میں سے کسی اور شخص کو جسے چاہے زندہ کر دے تاکہ ہم اس سے سوال کریں کہ کیا جو کچھ تو کہتا ہے حق ہے یا باطل، کیونکہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا تھا اور تو عیسیٰ سے کم تر نہیں ہے۔ اس پر دوسری زیر بحث آیت نازل ہوئی اور ان سے کہا گیا کہ جو کچھ تم کہتے ہو وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے، نہ کہ ایمان لانے کے لیے، کیونکہ ایمان لانے کے لیے درکار کافی معجزات پیش کیے جا چکے ہیں۔ تفسیر: ہٹ دھرم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ان آیات میں ہم پھر نبوت کی بحث کی طرف لوٹتے ہیں۔ ان میں مشرکین کی گفتگو کا ایک اور حصہ پیش کیا گیا ہے، نیز نبوت کے بارے میں ان کی گفتگو کا واضح جواب دیا گیا ہے۔ پہلے فرمایا گیا ہے، جیسے ہم نے گزشتہ انبیاء کو گزشتہ قوموں کو ہدایت کے لیے بھیجا تھا، تجھے بھی ایک امت کے درمیان بھیجا ہے کہ جس سے پہلے امتیں آئیں اور چلی گئیں۔
كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم.
مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے تجھ پر وحی کیا ہے وہ تو ان کے سامنے پڑھے.
لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک.
حالانکہ وہ رحمان وہ خدا کے جس کی رحمت اور وسیع و عام فیض مومن و کافر اور یہود و نصارہ سب پر محیط ہے کا انکار کرتے ہیں.
وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ.
کہہ دو اگر تم انکار کرتے ہو تو رحمان کہ جس کا فیض و رحمت عام ہے میرا پروردگار ہے.
قُلْ هُوَ رَبِّي.
اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, میں اس پر توکل کرتا ہوں اور میری بازگشت اسی کی طرف ہے.
لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وإلیہ متاب.
اس کے بعد ان بہانہ تراش افراد کے جواب میں کہ جو ہر چیز پر اعتراض کرتے ہیں فرماتا ہے یہاں تک کہ اگر قرآن کے ذریعے پہاڑ چلنے لگ جائیں اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور اس کے ذریعے مردوں سے گفتگو بھی ہو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے.
وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى.
لیکن یہ تمام کام خدا کے اختیار میں ہے اور وہ جتنا ضروری سمجھتا ہے انجام دیتا ہے.
بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا.
مگر تم لوگ حق کے طالب نہیں ہو, اگر ہوتے تو جس قدر اعجاز کی نشانیاں اس پیغمبر سے صادر ہوئی ہیں ایمان لانے کے لیے کاملاً کافی ہیں. یہ تو سب بہانے ہیں. اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں نہیں جانتے کہ اگر خدا چاہے تو تمام لوگوں کو جبرن ہدایت کر دے.
أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا.
أَفَلَمْ يَاس, یاس کے مادے سے نا امیدی کے معنی میں ہے, مگر بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں علم کے معنی میں ہے, لیکن فخر رازی کے مطابق کچھ لوگوں کے بقول کہیں نہیں دیکھا گیا کہ یاست علم کے معنی میں ہو. مفردات میں راغب کے گفتگو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یاس یہاں اپنے اسی مشہور معنی میں ہے, لیکن ہر مایوسی کے لیے ضروری ہے کہ اس کام کے نہ ہو سکنے کا علم ہو. اس بنا پر ان کے یاس کے ہونے کا لازمہ ان کا علم ہے, لیکن راغب کی گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ یہاں یاس وجود کے علم کے معنی میں نہیں ہے بلکہ عدم کے علم کے معنی میں ہے, اور یہ مفہوم آیت کے مفہوم سے مطابقت نہیں رکھتا ہے. اس بنا پر حق وہی ہے جو مشہور مفسرین نے کہا ہے, یاس کے لیے اقوال عرب سے بھی شواہد پیش کیے گئے ہیں اور ان کے نمونے فخر رازی نے اپنی تفسیر میں پیش کیے ہیں. غور کیجئے گا, یہ اس طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالی داخلی یا خارجی طور پر جبری طریقے سے منکرین اور ہر دھرم افراد تک کو بھی ایمان لانے پر آمادہ کر سکتا ہے, کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی قدرت کے سامنے کوئی کام مشکل نہیں ہے. لیکن وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا, کیونکہ ایسا جبری ایمان بے وقت ہے. ایسا ایمان اس معنویت اور کمال سے محروم ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے. اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے, اس کے باوجود کفار ہمیشہ اپنے اعمال کے سبب تباہ کن مصائب کے حملے سے دوچار ہیں. یہ مصائب مختلف بلاؤں کی صورت میں نازل ہوتے ہیں اور کبھی ان پر مجاہدین اسلام کے تباہ کن حملوں کی صورت میں آتے ہیں.
وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ.
یہ مصائب اگر ان کے گھروں پر نازل نہ ہوں تو ان کے گھروں کے آس پاس نازل ہوں گے.
او تحل قریبا من دارهم.
تا تاکہ وہ عبرت حاصل کریں، حرکت میں آئیں اور خدا کی طرف لوٹ آئیں۔ یہ تنبیہیں اسی طرح جاری رہیں گی یہاں تک کہ خدا کا آخری حکم آ پہنچے۔
حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ
اللَّهِ، یہ آخری حکم ہو سکتا ہے موت کی طرف یا روز قیامت کی طرف اشارہ ہو، یا بقول بعض کہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہو کہ جس نے دشمن کی ساری طاقت کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ بہرحال خدا کا وعدہ حتمی ہے اور خدا کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔
ان اللہ لا يخلف الميعاد۔
زیر نظر آخری آیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روئے سخن کیے ہوئے کہتی ہے، صرف تم ہی نہیں ہو کہ جسے اس کافر گروہ کے طرح طرح کے تقاضوں اور من پسند معجزوں کی فرمائش کے ذریعے تمسخر اور استہزاء کا سامنا کرنا پڑا ہے، بلکہ یہ تو پوری تاریخ انبیاء میں ہوتا رہا ہے اور تجھ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا تمسخر اڑایا گیا ہے۔
وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ،
لیکن ہم نے ان کافروں کو فوراً عذاب نہیں کیا بلکہ ہم نے انہیں مہلت دی۔
فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا،
اس لیے کہ شاید یہ بیدار ہو جائیں اور شاید راہ حق کی طرف پلٹ آئیں، یا کم از کم ان پر کافی اتمام حجت ہو جائے، کیونکہ اگر وہ بدکار اور گناہگار ہیں تو خدا کی مہربانی اور اس کا لطف و کرم اور حکمت بھی تو موجود ہے۔ بہرحال یہ مہلت و تاخیر اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کی سزا اور کیفر کردار کو فراموش کر دیا جائے، لہذا اس مہلت کے بعد ہم نے انہیں گرفت کی اور تو نے دیکھا کہ ہم نے انہیں کس طرح سزا دی۔ یہ انجام تیری ہر دھرم قوم کے بھی انتظار میں ہے۔
ثم اخذتهم فكيف كان عقاب۔
چند اہم نکات۔ ایک، لفظ رحمان کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ مندرجہ بالا آیات اور ان کے بارے میں مذکور شان نزول نشاندہی کرتی ہیں کہ قریش کو لفظ رحمان سے خدا کی توصیف و تعریف پسند نہیں تھی، کیونکہ ایسی کوئی چیز ان کے درمیان رائج نہ تھی، لہٰذا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ حالانکہ مندرجہ بالا آیات میں اس کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اس لفظ میں ایک خاص لطف پوشیدہ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کی صفت رحمانیت اس کے لطف عام کی طرف اشارہ ہے کہ جو دوست اور دشمن سب پر محیط ہے اور مومن اور کافر سب شامل حال ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں صفت رحیمیت خدا کی صفت خاص ہے اور صالح اور مومن بندوں کے بارے میں ہے۔ یعنی تم کس طرح اس خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو کہ جو منبع لطف و کرم ہے، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کو بھی اپنے لطف و رحمت سے نوازتا ہے، یہ تمہاری انتہائی نادانی ہے۔ دو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزات کا تقاضا کیوں پورا نہ کیا؟ یہاں ہمیں پھر ان لوگوں کی گفتگو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے قرآن کے اور کوئی معجزہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ لوگ زیر نظر آیات اور اس قسم کی دیگر آیات سے مدد لیتے ہیں، کیونکہ ان آیات کا ظہور یہ بتاتا ہے کہ نبی اکرم نے مختلف معجزات کی فرمائش کو ٹھکرا دیا۔ وہ لوگ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے پیچھے ہٹانے کا، وہاں کی زمین میں شگاف کر کے چشمے اور نہریں جاری کرنے کا، اور مردوں کے زندہ ہو کر گفتگو کرنے کا تقاضا کر رہے تھے، لیکن آپ نے ان کی درخواست رد کر دی۔ لیکن ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ معجزہ ان لوگوں کو جو حقیقت طلب ہیں صرف حقیقت کا چہرہ دکھانے کے لیے ہے، نہ یہ کہ پیغمبر ایک معجزہ گر بن جائے اور جو شخص جس عمل کی بھی فرمائش کرے وہ اسے انجام دیتا جائے، چاہے وہ اسے قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ من پسند کے معجزات کی ایسی فرمائش صرف ایسے ہٹ دھرم اور کوتاہ فکر افراد کی طرف سے کی جاتی ہے کہ جو کسی حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اتفاق کی بات ہے کہ اس امر کی نشانیاں مندرجہ بالا آیات میں واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ آخری زیر بحث آیت میں ہم نے دیکھا ہے کہ گفتگو ان کی طرف سے پیغمبر کا مذاق اڑانے کے سلسلے میں آئی ہے، یعنی وہ لوگ حق کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے بلکہ ایسی فرمائشوں سے ان کا مقصود پیغمبر اکرم کا تمسخر اڑانا تھا۔ علاوہ ازیں ان آیات کے بارے میں جو شانہائے نزول ہم نے پڑھی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پیغمبر اکرم سے تقاضا کیا تھا کہ وہ گزشتہ بزرگوں میں سے کسی ایک کو زندہ کر دیں تاکہ وہ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ حق پر ہیں یا باطل پر۔ حالانکہ اگر پیغمبر اکرم اس قسم کا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا پیش کر دیں تو پھر اس بات کے پوچھنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ پیغمبر حق پر ہیں یا باطل پر۔ یہ بات نشاندہی کرتی ہے کہ وہ متعصب، ہٹ دھرم اور معاند افراد تھے اور ان کا مقصد حق کی جستجو نہ تھا۔ وہ ہمیشہ عجیب و غریب فرمائشیں کرتے رہتے تھے اور آخر کار وہ ایمان بھی نہیں لاتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیہ 90 کے ذیل میں ہم انشاءاللہ دوبارہ اس مسئلے کی وضاحت کریں گے۔ قارعہ کیا ہے؟ قارعہ قرا کے مادے سے ہے جو کہ کھٹکھٹانے کے معنی میں ہے۔ اس بنا پر قارعہ کا معنی ہے کھٹکھٹانے والی۔ یہاں ایسے امور کی طرف اشارہ ہے جو انسان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور اسے تنبیہ کرتے ہیں، اور اگر بیدار ہونے کے لیے آمادہ ہو تو اسے بیدار کرتے ہیں۔ در حقیقت قارعہ کا ایک وسیع معنی ہے کہ جس میں ہر قسم کی انفرادی یا اجتماعی مصیبتوں، مشکلات اور دردناک حوادث کا مفہوم شامل ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین سے جنگوں، خشک سالیوں، قتل ہونے اور قید ہونے کے معنی میں سمجھتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے اسے صرف ان جنگوں کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں جو صدر اسلام میں سریا کے عنوان سے ہوئیں۔ سریا ان جنگوں کو کہا جاتا ہے جن میں پیغمبر اسلام خود شریک نہیں ہوئے بلکہ ان میں آپ نے اپنے اصحاب و انصار کو مامور فرمایا، لیکن مسلم ہے کہ قارعہ ان امور میں سے کسی ایک کے لیے مختص نہیں ہے اور اس کے مفہوم میں یہ تمام امور شامل ہیں۔ یہ بات جاذب نظر ہے کہ زیر بحث آیات میں ہے کہ یہ تباہ کن حوادث خود انہیں پہنچتے تھے یا ان کے گھر کے آس پاس رونما ہوتے تھے، یعنی اگر وہ خود ان بیدار کرنے والے اور تنبیہ کرنے والے حوادث میں مبتلا نہ ہوں تو بھی یہاں ان کے آس پڑوس یا ان کے نزدیک رونما ہوتے ہیں، تو کیا یہ ان کی بیداری کے لیے کافی نہیں ہے؟ آیات 33-34۔
أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔
کیا وہ ذات جو ہر نفس کے اعمال کی نگراں ہے اور انہوں نے اس کے لیے شریک فرض کر لیے ہیں، تو کہیے کہ ذرا شرکا کے نام تو بتاؤ۔ تم خدا کو ان شرکا کی خبر دے رہے ہو جن کی ساری زمین میں اسے بھی خبر نہیں ہے، یا فقط یہ ظاہری الفاظ ہیں؟ اور سچ تو یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کا مکر آراستہ ہو گیا ہے اور انہیں راہ حق سے روک دیا گیا ہے، اور جسے خدا ہدایت نہ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔
لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ۔
ان کے لیے زندگانی دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اور زیادہ سخت ہے، اور پھر اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ تفسیر: کس طرح خدا کو بتوں کا شریک بناتے ہو؟ ان آیات میں قرآن پھر توحید اور شرک کی بحث کی جانب لوٹتا ہے اور لوگوں کو اس واضح دلیل سے خطاب کرتا ہے، کیا وہ کہ جو تمام عالم ہستی میں ہر چیز کا محافظ ہے اور جس نے سب کو اپنی تدبیر کے زیر پردہ قرار دیا ہے اور تمام لوگوں کے اعمال سے باخبر ہے، اس کی طرح ہے کہ جس میں ان صفات میں سے کوئی بھی نہیں؟
أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ.
در حقیقت مندرج بالا جملہ مبتدا پر مشتمل ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، تقدیر میں اس طرح تھا، کیا وہ کہ جو اس صفت کا عامل ہے اس جیسا ہے کہ جو اس سے آری ہے؟ در حقیقت مندرج بالا جملہ وضاحت سے کہتا ہے کہ خدا نے تمام چیزوں کا اس طرح سے احاطہ کر رکھا ہے کہ گویا وہ سب کے سروں پر کھڑا ہے، جو کچھ انجام دیتا ہے وہ اسے دیکھتا ہے، جانتا ہے، اس کا حساب و کتاب رکھتا ہے، اس کی جزا و سزا دیتا ہے اور تصرف و تدبیر کرتا ہے. اس بنا پر لفظ قائم ایک وسیع معنی رکھتا ہے جس میں یہ تمام امور شامل ہیں، اگرچہ بعض مفسرین نے ان میں ایک پہلو لے لیا ہے. اس کے بعد گزشتہ بحث کی تکمیل اور آئندہ بحث کی تمہید کے طور پر فرمایا گیا ہے، انہوں نے خدا کے شریک قرار دیے ہیں.
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ.
فوراً ہی انہیں چند طریقوں سے جواب دیا گیا ہے. پہلا یہ کہ فرمایا، ان شریکوں کے نام لو.
اَقُلْ سَمُّوهُمْ.
نام لینے سے یا تو یہ مراد ہے کہ ان کی وقت اور قدر و قیمت اتنی بھی نہیں کہ ان کا نام و نشان بھی ہو، یعنی تم چند بے نام و نشان اور بے وقت موجودات کو قادر و متعال پروردگار کے کس طرح ہم پلہ قرار دیتے ہو، یا مراد یہ ہے کہ ان کی صفات بیان کرو تاکہ ہم دیکھیں کہ کیا وہ عبودیت کے لائق ہیں. اللہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ خالق، رازق، زندگی بخشنے والا، عالم، قادر اور بزرگ و برتر ہے، تو کیا تم یہ صفات بتوں کے لیے استعمال کر سکتے ہو؟ یا اس کے برعکس اگر ان کا ذکر کرنا چاہیں تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ پتھر، لکڑی کے بے حس و حرکت بت کے جو عقل و شعور سے آری ہیں اور اپنے عبادت کرنے والوں کے محتاج ہیں. مختصر یہ کہ ہر چیز سے آری بت. تو پھر ان دونوں کو کس طرح ایک جیسا قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ بات شرم انگیز نہیں ہے؟ یا یہ مراد ہے کہ ان کے کام شمار کرو، کیا اب تک انہوں نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے یا کسی کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے، کسی کی مشکل حل کی ہے یا کسی کام میں مدد کی ہے؟ تو ان حالات میں کون سی عقل اجازت دیتی ہے کہ انہیں خدا کا ہم پلہ قرار دیا جائے کہ جو تمام برکات و نعمات، سود و زیاں اور جزا و سزا کا مالک ہے؟ البتہ کوئی معنی نہیں کہ یہ تمام معانی سموہم، ان کے نام لو کے جملے میں جمع ہوں. دوسرا یہ کہ اس قسم کا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ خدا جو تمہارے خیال میں ان کا شریک ہے ان کے وجود کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں رکھتا، جبکہ اس کا علم تمام جہان پر محیط ہے؟ کیا اسے اس چیز کی خبر دیتے ہو جس کے وجود کو وہ زمین میں نہیں جانتا؟
ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض.
یہ تعبیر در حقیقت مد مقابل کی بےہودہ اور فضول گفتگو کو ختم کرنے کے لیے بہترین راستہ ہے. یہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ کل رات فلاں شخص تمہارے گھر میں مہمان تھا، اور آپ اس کے جواب میں کہتے ہو کہ تم مجھے ایسے مہمان کی خبر دیتے ہو جس کی مجھے اطلاع نہیں ہے. یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص میرا مہمان ہو اور میں اس سے بے خبر ہوں اور تم اس سے آگاہ ہو؟ تیسرا یہ کہ دراصل خود تم بھی دل میں ایسی چیز کا ایمان نہیں رکھتے، صرف ایک کھوکھلی ظاہری بات کا سہارا لیے ہوئے ہو کہ جس میں کوئی حقیقی مفہوم موجود نہیں ہے. اسی بنا پر مشرکین زندگی کی کسی سخت گھاٹی میں جب ہر طرف سے بند ہو کر پھنس جاتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ وہ دلی طور پر جانتے ہیں کہ بتوں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جیسا کہ خدا ان کی حالت سورہ عنکبوت کی آیہ 65 میں بیان فرماتا ہے، جبکہ وہ کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور سخت طوفان میں گھر جاتے ہیں تو صرف خدا کا رخ کرتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ یہ مشرکین صحیح شعور نہیں رکھتے، اور چونکہ ہوا و ہوس اور اندھی تقلید میں گرفتار ہیں لہٰذا عقل مندانہ اور صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے، اسی بنا پر اس گمراہی میں آن پڑے ہیں۔ پیغمبر اور مومنین کے خلاف ان کی سازشوں کو اور ان کے جھوٹ تہمتوں اور بہتانوں کو ان کی اندرونی ناپاکی کی بنا پر مزین کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے ان بے وقت اور بے نام و نشان موجودات کو خدا کا شریک جان لیا ہے۔
بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل،
اور جس شخص کو خدا گمراہ قرار دے اس کی ہدایت کسی کے بس میں نہیں ہے۔
ومن يضلل الله فما له من هاد،
ہم نے بارہا کہا ہے کہ یہ گمراہی جبری معنی میں نہیں ہے، اور نہ یہ بغیر کسی شرط اور بنیاد کے من پسند کا مسئلہ ہے، بلکہ خدا کی طرف سے گمراہی خود انسان کے غلط کاموں کا عکس العمل کے معنی میں ہے، یہ اس کے اپنے اعمال کا رد عمل ہے کہ جو اسے گمراہیوں کی طرف کھینچ لے جاتا ہے۔ چونکہ ایسے اعمال میں خدا نے یہ خاصیت پیدا کی ہے لہذا اس کی نسبت خدا کی طرف دی جاتی ہے۔ زیر بحث آخری آیت میں دنیا و آخرت میں ان کی دردناک سزاؤں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ان میں فطرتاً شکست و ناکامی، سیاہ روزی اور ذلت و رسوائی شامل ہیں۔ فرمایا گیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی سزا ہے اور آخرت کی سزا زیادہ سخت اور شدید تر ہے۔
لهم عذاب فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق،
کیونکہ وہ سزا دائمی بھی ہے، جسمانی اور روحانی بھی، اور اس میں طرح طرح کا عذاب شامل ہے، اور اگر وہ یہ گمان کریں کہ اس سے بچ نکلنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ یا وسیلہ ہے تو وہ سخت غلط فہمی میں مبتلا ہیں، کیونکہ خدا کے مقابلے میں انہیں کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔
وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ۔
آیت 35،
مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔
جس جنت کا صاحبان تقویٰ سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس کے پھل دائمی ہوں گے اور سایہ بھی ہمیشہ رہے گا، یہ صاحبان تقویٰ کی عاقبت ہے، اور کفار کا انجام کار بہرحال جہنم ہے۔ تفسیر: اس سورہ کی آیات میں توحید، قیامت اور دیگر اسلامی معارف کا باری باری ذکر آیا ہے۔ اسی آیت میں معاد کے بارے میں خصوصاً جنت کی نعمتوں اور دوزخ کے عذاب کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے، جنت کے وہ باغ جن کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے ایسے ہیں کہ جن کے درختوں کے نیچے جاری پانی کی نہریں رواں دواں ہیں۔
مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار،
اس جملے کی ترکیب کے سلسلے میں مفسرین کے مختلف آرا ہیں، بعض مثل کو مبتدا اور تجری کو اس کی خبر سمجھتے ہیں، بعض مثل کو مبتدا اور اس کی خبر کو محذوف خیال کرتے ہیں، اور اس کی تقدیر یوں ہے، وہ چیزیں کہ جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان میں جنت کی مثال ہے۔ مثل کی تعبیر شاید اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت کے گھر کے باغات اور دیگر نعمتوں کی اس محدود جہان میں رہنے والوں کے لیے کسی بیان سے تعریف نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ جہان بعد از موت کے جہان کے مقابلے میں نہایت چھوٹا ہے۔ اس جہان کے لوگوں کے لیے وہاں کی چیزوں کو صرف مثل اور اشاراتی گفتگو میں بیان کیا جا سکتا ہے، جیسے ایک بچہ جو عالم جنین میں ہے اگر عقل و شعور رکھتا ہو تو اس کے سامنے اس دنیا کی نعمتوں کی وضاحت ہرگز نہیں ہو سکتی، صرف ناقص اور کم رنگ مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ باغات بہشت کی دوسری صفت یہ ہے کہ اس کے پھل دائمی ہیں،
اکلها دائم،
نہ کہ اس جہان کے پھلوں کی طرح کہ جو موسمی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کسی خاص موسم میں پیدا ہوتا ہے، بلکہ کسی آفت کی وجہ سے ممکن ہے کسی سال بالکل نہ ہو، لیکن جنت کے پھلوں کو نہ کوئی آفت درپیش ہے اور نہ وہ کسی موسم کے محتاج ہیں، بلکہ سچے مومنین کے ایمان کی طرح قائم و دائم ہیں۔ اسی طرح ان درختوں کا سایہ بھی دائمی ہے،
وظلها،
ان کے سائے دنیا کے درختوں کے سائے کی طرح نہیں ہیں کہ ہو سکتا ہے دن کے وقت جبکہ وقت صبح سورج ایک طرف سے چمکتا ہے ان کے سائے سطح باغ میں گہرے ہوں، لیکن جب آفتاب عمودی شکل میں چمکتا ہے تو وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح فصل بہار میں، گرمیوں میں، جبکہ درخت پتوں سے بھرے ہوتے ہیں ان کا سایہ ہوتا ہے، مگر فصل خزاں میں اور سردیوں میں جب درخت برہنہ ہو جاتے ہیں ان کا سایہ بھی جاتا رہتا ہے۔ البتہ دنیا میں کہیں کہیں سدا بہار درختوں کے نمونے بھی موجود ہیں کہ جو ہمیشہ پھل پھول دیتے رہتے ہیں۔ یہ درخت ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں خزاں کی خنکی اور فصل سرما نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ کہ جنت کے سائے اس کی تمام نعمتوں کی طرح جاویدانی ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ باغات بہشت کے لیے خزاں نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں نور آفتاب یا اس جیسی کوئی چیز ہے، ورنہ جہاں شعاع نور نہ ہو وہاں سائے کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ یہ جو سورہ دہر کی آیہ 13 میں ہے،
لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا،
وہاں شدت کی دھوپ دیکھیں گے اور نہ زیادہ سردی۔ ہو سکتا ہے یہ موسم کے اعتدال کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ سوزش آفتاب اور اسی طرح سخت سردی جنت میں نہیں ہے، نہ یہ کہ وہاں سورج بالکل نہیں چمکتا۔ کرہ آفتاب کا خاموش ہو جانا بھی اس کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے قیامت میں زمین و آسمان ایک دوسرے نئے اور وسیع تر زمین و آسمان میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اور اگر کہا جائے کہ جہاں سورج کی تمازت اور تپش نہیں وہاں پھر سایہ کس لیے ہے، تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ سائے کا لطف صرف تمازت آفتاب سے بچنے میں نہیں ہے، بلکہ پتوں سے طبی اور اوپر جانے والی رطوبت کہ جو نشاط بخش آکسیجن سے ملی ہوتی ہے سائے کو ایک خاص قسم کی لطافت اور تازگی بھی دیتی ہے۔ اسی لیے درخت کا سایہ کمرے کی چھت کے سائے کی طرح ہرگز خشک اور بے رخ نہیں ہوتا۔ جنت کی یہ تین صفات بیان کرنے کے بعد آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے، یہ ہے پرہیزگاروں کا انجام، لیکن کافروں کا انجام آگ ہے۔
تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارِ،
جنت کی نعمتوں کا ذکر اس خوبصورت اور زیبہ تعبیر کے ذریعے لطافت اور تفصیل کے ساتھ ہوا ہے، لیکن دوزخیوں کے بارے میں ایک مختصر سا خشک اور سخت جملہ ہے کہ ان کا انجام کار جہنم ہے۔